الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل کروں مختصر، کیونکہ آگے بہت ساری قرآن مجید میں مضامین آ رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں. آج سلیمان علیہ السلام کا پرندوں سے بات چیت، ان کو جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزے دیے، سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے دیے، ان سب باتوں کا تذکرہ ہے، اور ان میں بہت سارے اسباق ہیں، وہ سارے رہ جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام جب فرعون کے پاس گئے، فرعون سے کہا تو فرعون نے کہا فمر ربکم یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ڈیفینیشن بیان کی، آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا. اصل مسئلہ ہی سارا رب کا ہے. اگر خدا کے وجود پہ یقین آ جائے، اس کی طاقت اور قدرت پہ، اس کے وجود پر، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مذہب کی جو بنیاد ہے نا، وہ شروع خدا کے وجود سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے جتنی بھی لا مذہب قوتیں ہیں، وہ خدا کی نفی کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. روس میں جو انقلاب آیا تھا نا، لینن تھا، پتہ نہیں کون تھا، ایک لینن اور اس کا ایک اور ساتھی، اس نے مذہب کو رشیا سے نکالنے کے لیے اللہ کے وجود کا انکار کیا. کیونکہ جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، یا گاڈ کہہ لیں یا بھگوان کہہ لیں، کسی بھی شکل میں کوئی قوم اگر خدا کے وجود کو مانتی ہے، تو فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا کیوں؟ اس کا انسان سے کوئی رشتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے بنایا تو ظاہر ہے اس کی کچھ خواہشات ہوں گی، کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس نے انسان کو اس مخلوق میں سب سے بہترین بنایا اور اس کا اپنے آپ سے رشتہ ختم کر دیا کہ بس جو چاہے کرو، کوئی مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، بنا کے چھوڑ دیا میں نے. میں نے تو پیدا کر دیا ہے، اب تم چاہے شراب پیو، چاہے زنا کرو، چاہے میری عبادت کرو، سچ بولو جھوٹ بولو، رشتہ داری جوڑو یا توڑو، غریبوں سے اچھا سلوک کرو یا غریبوں کا مال کھا لو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا مضبوط رشتہ خدا اور بندے کا ہے، اتنا مضبوط رشتہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہوتا، ماں اور بیٹی کا نہیں ہوتا ایسا رشتہ. تو قرآن میں بھی اللہ نے، آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے یہی بتایا کہ سب سے گہرا رشتہ انسان اور اللہ کا ہے، خدا کا. تو اس لیے فرعون ہو یا کوئی بھی نافرمان قوم، رب کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں درمیان سے. رب آ گیا آپ کی زندگی میں، تو جائز ناجائز کی ایک طویل بحث شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہو؟ پھر مولوی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. جبکہ سیکولر قوتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے سے مولوی کو درمیان سے کک آؤٹ کیا جائے. سیاستدان رہیں، ڈاکٹر رہیں، انجینئر رہیں، اور حکیم رہیں، اور بیوروکریٹس رہیں، وکیل رہیں، جج رہیں، مولوی صرف جھاڑ پھونک کی حد تک تو صحیح ہے. مولوی اگر رہیں تو قوالیوں پڑھنے کے لیے نعتیں واتیں پڑھ لیں، تھوڑی سی پھونک لگا دیں، پی لیے کچھ جھڑوا دیں، بھئی یہ کام. یہ جو مولوی لوگ سوشل لائف میں لوگوں کی نجی زندگی میں ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. نمبر دو، حکومت کے ایوانوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز پسند نہیں ہے. اب دیکھو، جو یورپ امریکہ ہے نا، ان میں مولوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وہ قانون بنانے میں بڑے آزاد ہیں، بڑی بے فکری سے قانون بناتے ہیں، مزے مزے کے قانون. انہوں نے میل ٹو میل سیکس کو حلال قرار دے دیا کہ بھائی لڑکا لڑکے سے بھی شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے بھی کر سکتی ہے. اور شادی تو کیا، بغیر شادی کے لڑکا لڑکی سے زنا کر سکتا ہے. تو اب اس معاشرے میں چونکہ مولوی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے قانون بنایا، خوشیاں منائیں، بغلیں بجائیں، پاس بھی کر لیا اور مزے بھی اڑانا شروع کر دیے. ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ کیونکہ سیکولر قوتیں اگر یہ کریں گی، مولوی لوگ کباب میں ہڈی بن جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ جمعے کے بیانات میں تقریریں شروع ہو جائیں گی، حرام. اور جو دینی سیاسی تنظیمیں, دینی سیاسی تنظیمیں چاہے وہ کتنی ہی نالائق کیوں نہ ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک میں سیکولرزم کو پسند کرنا شروع کر دیں, ان کے احتجاج شروع ہو جائیں گے, دھرنے شروع ہو جائیں گے. اسی لیے دنیا میں ہر سیکولر قوت یہ چاہتی ہے کہ مولوی کا پبلک سے حلال و حرام والا رشتہ ختم ہو جائے, جھاڑ پھونک اور ٹوپی ڈرامو والا رشتہ قائم رہے. تبھی روحانی مولوی جتنا کامیاب ہوتے ہیں نا, حلال و حرام والے نہیں ہوتے. اب دیکھو میں لوگوں کو جائز ناجائز مسائل بتاتا ہوں, یہ کاروبار جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, زکوٰۃ اتنی فیصد بنتی ہے اتنی نہیں بنتی, اس مال پہ بنے گی اس پہ نہیں بنے گی, اس کو دے سکتے ہیں اس کو نہیں دے سکتے. تو ہمارے پاس کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ پہ بھی, 30-40 سن رہے ہوں گے, اور یہاں کتنے ہوں گے, 50-100 ہوں گے, بہت زیادہ, کبھی زیادہ ہوتے ہیں تو 100-200 ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میں یہاں روحانیت کے نام پہ جنات چڑیل اتارنا شروع کر دوں, استخارے نکالنا شروع کر دوں کہ بھائی استخارے نکالتا ہوں میں پریشانیوں کے لیے, اور میں یہاں پیلیا کا جھاڑتا ہوں, پیلیا کو ساری دنیا کے سارے بے وقوف کروڑوں کی تعداد میں میرے پاس جمع ہو جائیں گے آ کے, سمجھ رہے ہو بات کو, میں ایک رسالہ چھاپ دوں روحانی علاج کے نام پہ کہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی سورہ مزمل 21 مرتبہ پڑھ کے الٹی لٹک جائے کریں صبح صبح. یہی تو ہو رہا ہے, جو اس وقت سب سے مشہور ترین جو روحانی لسانہ نکل رہا ہے نا ملک میں, جو سب سے مقبول ہے, سب سے بڑا کذاب اور دجال اور جھوٹا وہی رسالہ, یہ بتا دوں آپ کو, میں نام نہیں لوں گا, سمجھ جائیں آپ لوگ, سب سے مشہور, اس کے جو ساشے ہیں نا لوگ, یعنی اس کے جو مضامین ہیں وہ لوگ فوٹو کاپی کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھی بھیجتے رہتے ہیں, صبح نہار منہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, اتنی دفعہ یہ والا اللہ کا نام پڑھیں تو یہ ہو جائے گا. اور اس میں حکیموں کے نسخے بھی ہیں, کھجور پانی میں بھگو کے کھانے سے یہ ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں فلانی چیز کھانے سے, اور اتنی غلط انفارمیشن دے رہا ہے لوگوں کو کہ روحانیت کے نام پہ تو الو بنا ہی رہا ہے, طب کے نام پہ بھی لوگوں کی صحتوں کو برباد کر رہا ہے. کچھ دن پہلے اس رسالے میں نے پڑھا ٹماٹر کے فوائد, اتنے کلو ٹماٹر اتنے زیادہ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا, اور وہ ایک پورا اس میں 2 صفحوں پہ ٹماٹر کے فضائل لکھے ہوئے. اللہ کے بندو, ٹماٹر لوگوں کو کھلاؤ گے لوگوں کو بیماریاں پیدا ہوں گی ٹماٹر سے, ٹماٹر کا چھلکا, ٹماٹر کی بیج یہ پتھری پیدا کرتے ہیں. اور ٹماٹر کی خاصیت یہ ہے, کسی بھی اچھے حکیم سے جا کے پوچھ لیں, ٹماٹر زخم کو بگاڑتا ہے, نزلے زکام میں ٹماٹر زہر ہے, نزلے کو بگاڑتا ہے, زکام کو خراب کرتا ہے. جتنی طب کی پرانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ٹماٹر فاسد غذاؤں میں سے ایک غذا ہے, سیب ہے اچھی غذا, سیب کھانے سے چہرہ شگفتہ ہو جاتا ہے, آپ سرخ ہو جاتا ہے, آئرن کی کمی, ٹماٹر میں وٹامن سی بھی ہے آئرن بھی ہے یہ ہے, مگر شمار کس میں ہے ٹماٹر کا, فاسد غذاؤں میں. جیسے بینگن, بینگن کا شمار بھی فاسد غذاؤں میں, جن کو پھوڑے پھنسی ہیں نا وہ بینگن کھائیں گے وہ پھنسیاں پھوڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی, حقیقت بتا رہا ہوں. اسی طرح ٹماٹر کھانے سے بھی پھنسیاں کس میں تبدیل ہو جاتی ہیں, پھوڑوں میں. زخم اگر آپ کے, آپ ٹماٹر خوب تسلی سے کھائیں زخم سڑ جائے گا, گلا اگر آپ کا خراب ہے ٹماٹر کھائیں اور خراب ہو جائے گا. باقی جو ٹماٹر میں فائدے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, وٹامن سی ہوتا ہے یہ ایک بات ہے اس میں, لیکن کچھ نہ کچھ فائدے تو ہر چیز میں ہوتے ہیں نا. ٹماٹر کو بینگن سے نکالا گیا ہے پیوند کاری کر کے, اور بینگن فاسد غذاؤں میں سے, خون کو فاسد کرتا ہے. اب ان محترم نے کہیں سے ایک پڑھ لیا ٹماٹر کے بارے میں کہ وہ کینسر, ممکن ہے کینسر میں فائدہ دیتا ہو, ممکن ہے, مجھے نہیں اس کی معلومات. اب وہ رسالے میں پورا ٹماٹر کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے تو چھاپنا ہے نا مسالے لگا لگا کے تاکہ بکے, ٹماٹر پہ 2 صفحے لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی اتنے کھا لیا کرو کینسر نہیں ہوگا, کینسر نہیں ہوگا لیکن اور بہت کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو مشہور مشہور رسالے ہیں یہ, ان چیزوں پر اعتماد نہ کیا کریں. روحانیت کے نام پہ تو ٹوپی ڈرامے چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں رکھا ان روحانی وظیفوں میں, سمجھ رہے ہو بات کو. اور جسمانی علاج جب اگر کرنا ہو تو کسی رسالے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا تو کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, یا کسی ماہر ہومیوپیتھک کے پاس, یا کسی ماہر حکیم کے پاس. حکیم ہے, پرانا حکیم ہے, وہ پکڑ لے گا نفس آپ کی, کچھ تھوڑا سا ٹوپی ڈرامے تو وہ بھی گھمائے گا, بہت تھوڑا سا الٹی سیدھی باتیں کرے گا, لیکن علاج بھی کرا دے گا آپ کا, سمجھ رہے ہیں نا. تو ان چکروں میں نہ پڑے. تو خیر مقبول کون ہوتے ہیں, کون سے مولوی؟ روحانی باتیں کرنے والے, جن چڑیل, جن قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے, یہ بتا دوں آپ کو. میں ہوتا یہ کہ اپنا دماغی توازن خراب ہوتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ جن میرے قابو میں آیا ہوا ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی جن عاملوں کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں. بس ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں, بار بار دعویٰ کرتا ہوں, یہ جو جن چڑیل بھگانے والے عامل ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے, ایک تو ہے وقتی طور پر کسی نے کچھ دم کر کے کسی پہ جن بھگا دیا, یہ تو صحیح ہے, یہ تو ہمارے بزرگ بھی کرتے تھے اور بعض دفعہ میں نے بھی کیا یہ کام, جن آیا تو چماٹ مار کے بھگا دیا یا کچھ پھونکا بھاگ گیا, وہ یہ تو سبھی کرتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا, جو چاہے پیسے نہ لے کے کرتے ہوں یا پیسے لے کے کرتے ہوں, دونوں برابر ہیں اس میں, تو یہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے, ان میں یاد رکھو جتنا نیک ہوگا اتنا بڑا بیوقوف ہوگا وہ. لوگ کہتے ہیں ہم ایسے بزرگ سے علاج کروا رہے ہیں جو بہت نیک ہیں, تو اس روحانیت میں جتنا نیک ہوگا اتنا زیادہ اس کا دماغی توازن خراب ہوگا, سمجھ رہے ہو بات کو. اس کے دلائل میں بار بار دیتا رہتا ہوں, اس کی تفصیل بات. یا تو فراڈی ہوگا, نیک بنا ہوا ہوگا داڑھی واڑی رکھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا ہوگا واقعتاً نیک مگر عملیات کر کے, کیونکہ نیک عملیات کون کرتا ہے, نیک لوگ ہی کرتے ہیں نا, تو عملیات کر کے ان کا اپنا دماغ کھسک جاتا ہے, تو اس کھسکے ہوئے دماغ کی وجہ سے ان کو چڑیل بھی نظر آتی ہے, جن بھی نظر آتا ہے, حالانکہ ہوتا نہیں ہے. اب یہ بیچارے نیک تو بہت ہوتے ہیں لیکن نیک ہے, عملیات کی وجہ سے دماغ کیا ہو گیا خراب, اب ان کو واقعتاً جن نظر آتا ہے حالانکہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ ان سے زیادہ نارمل ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائے کریں, چاہے یہ تبلیغی ہوں, چاہے مجاہد ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے بریلوی ہوں, سارے ایک جیسے احمق اور ایک جیسے بے وقوف. بلا کسی تفریق کے بار بار مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہوں, یقین کر لو میری بات پر. لوگ یقین نہیں کرتے پھر بھی جاتے ہیں کہ حضرت وہ اتنے بڑے بزرگ کے سلسلے کے ہوئے ہیں, پھر جاؤ پھر ساری زندگی اسی میں برباد ہو جاتی ہے ان کی, ایک چڑیل آئے گی دوسرا جن گھس جاتا ہے, پھر جٹھانی پر کبھی ساس پر کبھی پورا خاندان اسی میں ملوث ہوتا ہے. چھوڑ دو ان گندگیوں کو, کچھ بھی نہیں رکھا اس میں, ہندو ان کاموں میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں, ہندو جو ہے نا ان کاموں میں شعبدے بازیوں میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں. تو دین نام ہے حلال و حرام کا, جائز ناجائز, کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرو, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے چھوڑ دو. اور اگر خدا نخواستہ کسی پہ جن چڑیل جادو ٹونا کچھ ہو گیا ہے, تو وہ سیدھا سیدھا جو مسنون دعائیں ہیں, تسبیحات ہیں, اور اللہ اس کے رسول نے جو قرآن میں اور حدیث میں باتیں بتائی ہیں, جو دعائیں بتائی ہیں, وہ پڑھ لیا کرے, ختم ہو گئی بات. اس کے لیے رسالے گھر میں لگوانے کی ضرورت نہیں. تو خیر میں جلدی سے بات جلدی جلدی تو کرتا ہوں لیکن پھر بات ادھر کو نکل جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ زور کس پہ دے رہے تھے؟ اللہ پہ. اور فرعون زیادہ زور دے رہا تھا کہ اللہ کو درمیان سے ہٹایا جائے. تو چونکہ جب اللہ درمیان میں آئے گا تو پھر پیغمبر بھی آئیں گے, کیونکہ اللہ کا پیغام کون لاتا ہے؟ پیغمبر. جب پیغمبر درمیان میں آئیں گے تو مولوی آ جائیں گے, کیونکہ پیغمبروں کی باتیں کس کو یاد ہوتی ہیں؟ ہیں بھائی, علماء کو, مولوی حضرات کو, حدیثیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں مدرسے میں, عربی انہوں نے پڑھی ہوتی ہے, قرآن ان کو آتا ہے. تو اس لیے شروع سے ہی جڑ سے ہی خاتمہ کر دیا جائے نا اللہ کے وجود کا, تو درمیان سے مولوی سارے اسپرے ہو جاتے ہیں خود بخود, سب ختم. اور جن میں اتنا دم نہیں ہے اسلامی ملکوں میں, خدا کے وجود کا انکار تو ممکن نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, رسول کا انکار بھی ممکن نہیں ہے. جیسے پاکستان میں میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی اینکر خدا کا انکار نہیں کر سکتا, یا کر سکتا ہے بتاؤ؟ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ کو مانے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ لوگ ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. بولتے ہیں مولوی لوگوں نے اختلاف پیدا کیے, مولوی لڑوا رہے ہیں امت کو, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں تو یہ مولوی دھماکے کرتے ہیں, یہ مولوی بم رکھتے ہیں تو یہ مولوی جو ہے نا امت کو لڑوا رہے ہیں. ان میں اختلاف اتنا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط. ابھی ایک طلاق کا کیس آیا, ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق اس طرح سے دی کہ اگر میں نے تجھے مارا, ٹھکائی لگائی تو تجھے تین طلاقیں. ٹھکائی بھی خود لگا رہا ہے اور طلاقیں بھی. پھر بلاخر اس نے ٹھکائی لگا دی. خاتون کا میرے پاس فون آیا, اس طرح سے میاں صاحب نے قسم اٹھائی بھی تھی, ٹھکائی لگا دی ہے اس نے. میں نے کہا جی طلاقیں ہو گئی ہیں. وہ پریشان ہوئی بیچاری. میں نے کہا طلاق تو واقعی ہو گئی ہے. تو اب اس کا شوہر کہہ رہا ہے فتویٰ نہیں مان رہا. اس خاتون نے پھر میرے پاس ریٹرن میں بھیجا, میں نے ریٹرن میں جواب لکھ کے اسٹیمپ بھی لگا دی اس پہ, نام کے ساتھ بھیج دیا. اس کے میاں نے کہا میں اس مفتی کے فتوے کو نہیں مانتا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کراچی میں جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, بنوری ٹاؤن ہے, بنوریا ہے اور جامعۃ الرشید ہے, جہاں سے بھی فتویٰ لیں یہی جواب ملے گا آپ کو جو میں نے لکھا ہے. اس نے فتویٰ لیا بھی تو سب نے یہ لکھا بھائی اگر ہاتھ اٹھایا ہے, ٹھکائی لگائی ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے. اب وہ پتہ نہیں کس مسلک کے کدھر سے فتویٰ لے آیا جا کے کہ ہوئی ہے مگر ایک ہوئی ہے, ہوئی ہے مگر, وہ اہل حدیث کہتے ہیں نا تین ایک ہوتی ہیں. تو اور دلیل یہ دینے لگا کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں, ان مولویوں میں اتنے فرقے ہیں کہ کس کے فرقے کو مانو گی, لہذا ان کو ہٹاؤ درمیان سے. لیکن دیکھو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, اللہ کا خوف, اس کو یہ شیطانی دلائل سمجھ میں نہیں آتے, اس کو یہ شیطانی دلائل سمجھ میں نہیں آتے. اس عورت نے کہا, الفاظ میں نہیں بتا رہا, اس کی جو جذبات ہیں اس کی میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں کہ بھائی ہم تو مفتیوں علماء ہی کو فالو کرتے ہیں نا آج تک, دیکھو نکاح کس نے پڑھایا تھا, علماء نے, ان کے کہنے سے ہم نے مان لیا کہ یہ بیوی آپ کی ہے اور یہ شوہر آپ کا ہے. اب وہی اگر کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے تو ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. رہا مسئلہ اہل حدیث کا یا کسی اور کا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ کیوں نہیں لیا. دوسری بات, طلاق کے مسئلے میں میں ایک بات آپ سے بتاؤں, جب بھی آپ اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, وہ جو لکھ کے دیتے ہیں, اور آپ ان سے کہیں کہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, وہ جواب میں کہیں گے کہ حنفی شنفی کچھ نہیں ہوتا, اصل کیا ہے شریعت میں, قرآن و حدیث. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ جواب میں کیا کہتے ہیں اہل حدیث علماء, اصل ہے قرآن و حدیث, حنفی ونفی کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر اللہ اس کے رسول کو مانتے ہو تو اللہ اس کے رسول کا فتویٰ یہ ہے جو ہم نے لکھ کے دیا ہے. تو اب دیکھو یہاں پر آپ کی بریک نہیں لگنی چاہیے. لوگ کرتے ہیں فتویٰ لے کر آ گئے کہ ہم نے اہل حدیث کے فتوے پر عمل کیا ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جب فقہ حنفی آپ نے چھوڑا تو اہل حدیث کا مسلک کیوں اختیار کیا آپ نے؟ آپ نے قرآن و حدیث کو اختیار کرنا چاہیے تھا آپ کو. یہ بھی تو کسی مولوی کا فتویٰ ہے نا جو آپ لے کے آ رہے ہو. آیا یہ قرآن و حدیث ہے یا نہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کسی مفتی کے پاس آگے پوچھو کہ حضرت ایسا تو نہیں ہے کہ میں پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا تھا, ان کو چھوڑ کے اہل حدیث مفتی کی تقلید کر رہا ہوں, تو تقلید تو دونوں صورتوں میں ہو رہی ہے. میں تو چاہتا ہوں قرآن اور حدیث پر عمل کروں, مجھے کسی کی تقلید نہیں کرنی, میں یہ فتویٰ پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک رہا ہوں, مجھے بتائیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے. اگر آپ یہ کچھ کریں گے نا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کسی مسلک کو فالو نہیں کر رہے, آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلنا چاہتے ہو. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. اگر کریں تو ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بتائیں گے کہ قرآن میں ایک مجلس کی اور حدیث میں ایک مجلس کی اور الگ الگ مجلس کی طلاقوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سب تین ہی ہوتی ہیں. ہم حدیثیں بھی پیش کریں گے اور پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جس نے یہ فتویٰ لکھا ہے آپ اس کو بھی ہمارے پاس لے آئیں, اس کے پاس بھی ہمارے دلائل کا جواب نہیں ہوگا, پھر ہم مانیں گے کہ آپ کس پہ چلنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات قرآن. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, ابو حنیفہ جو تابعین میں سے تھے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, جو اتنے بڑے بڑے علامے اپنے وقت کے گزرے جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ مجتہد تھے, ان کے فتوے پر عمل نہیں ہے. 15ویں صدی کے مولوی کے فتوے پر عمل ہو رہا ہے اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ہم کس پہ چلتے ہیں, قرآن حدیث پہ. 100% جھوٹ ہے. آپ اتنے بڑے بڑے ائمہ کی اتباع کو چھوڑ کر 15ویں صدی کے مولوی کی اندھی تقلید کر رہے ہو اور لیبل اس پہ کیا لگا رہے ہو, قرآن اور حدیث کا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے باتیں. کچھ کلیئر کٹ باتیں ہو جاتی ہیں, اس میں غصہ تو آتا ہوگا آپ لوگوں کو, لیکن یہی تماشا ہو رہا ہے. اب اس دل کے فساد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ جب متا کرنے کا آپ کا موڈ ہوتا ہے تو آپ شیعوں سے فتویٰ لے آتے ہیں جا کے۔ برطانیہ میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جی شیعہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو حج کرنے جاتے ہیں، ان کے مذہب میں متا حلال ہے، تو اگر ہم نے بھی متا کر لیا تو کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برطانیہ امریکہ میں بہت سارے مسلمان مرد ایسے ہیں جو شیعہ مذہب کو متا کے مسئلے میں فالو کرتے ہیں۔ متا کہتے ہیں ایک گھنٹے کی شادی، دو گھنٹے کی شادی، چار گھنٹے کی شادی۔ شیعہ مذہب میں جائز ہے، شیعہ مذہب میں یہ جائز ہے کہ آپ کسی عورت سے کانٹریکٹ کریں، دو گواہوں کی موجودگی میں اس سے شادی کریں اور شادی کا ٹائم فکس ہو جائے آپ کا، بھائی ایک گھنٹے کی شادی ہے، دو گھنٹے کی، ایک ہفتے کی، ایک ہفتے بعد، ایک گھنٹے بعد، خود بخود نکاح ختم۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو چاروں ائمہ ہیں نا، جو اہل سنت والجماعت، وہ یہ کہتے ہیں اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، یہ ایسا زنا ہے جس میں آپ نے دو کو گواہ بھی بنا لیا، سمجھ آئیے بات، دو آدمیوں کو اپنے، کیونکہ بیوی اور زنا میں یہی فرق ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، نہ بنے تو طلاق ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور زنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہی زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب شہوت چڑھتی ہے نا دماغ پہ، تو بجائے اس کے کہ زنا کو زنا کر کے کر لیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، شیعہ حضرات سے فتویٰ لے آتے ہیں جا کے۔ کس سے فتویٰ لے آتے ہیں؟ شیعہ سے۔ اور فتویٰ لے کر آتے ہیں، اس فتوے میں یہ حدیث لکھی ہوتی ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متا کیا کرتے تھے، عمر کے دور میں بھی، پھر عمر نے پابندی لگائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو فوراً شیعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو متا نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا، پابندی کس نے لگائی ہے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ عمر نے پابندی لگائی، لہذا یہ عمر کا فیصلہ ہے متا حرام، اصل میں متا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اس سے کہا جائے کہ بھائی تم شیعہ مذہب کو فالو کر رہے ہو، تو سوال پیدا ہوتا ہے آج تک تو تم حنفی یا شافی یا حنبلی تھے، آج شیعہ کیوں بن گئے؟ تو جواب میں کہا کہ میں شیعہ مذہب کو نہیں، میں ان کی دلیل کو فالو کر رہا ہوں۔ دلیل جو ہے نا ان کی مضبوط، کہ متا نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی، عمر کے دور میں بھی۔ تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ بھائی اس دلیل کا جواب آپ نے اہل سنت والجماعت علماء سے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ ان کے پاس آپ آئے بیٹھ کے، وہ آتے تو وہ اس کا جواب آپ کو بتاتے۔ خدا کی قسم یہی مسئلہ تین طلاقوں کے مسئلے میں بھی ہوتا ہے، جب کوئی تین طلاقیں دے کے جاتا ہے اہل حدیث عالم کے پاس، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے۔ دلیل کیا لکھتے ہیں؟ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی تین کو ایک سمجھا جاتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی تین کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر نے تین کو تین قرار دیا ہے۔ بالکل وہی الفاظ ہے جو متا کے بارے میں ہیں۔ بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ متا کے بارے میں الفاظ پتہ ہے کیا ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے، پابندی کس نے لگائی؟ عمر نے۔ طلاق کے بارے میں بھی یہی ہے کہ تین طلاقوں کو نبی کے دور میں بھی ایک سمجھا جاتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی ایک سمجھا جاتا تھا، کس نے پابندی لگائی تین کو ایک قرار دینے پر؟ عمر نے۔ تو بھائی جس دلیل کی بنیاد پر آپ تین کو ایک کہہ رہے ہو، اسی دلیل کی بنیاد پر کل متا بھی حلال ہو جائے گا، اور جو جواب متا کے حرام ہونے کا ہے، متا والی حدیث کا جو جواب ہے، بیعین ہی وہی جواب تین طلاق کو ایک کہنے والی حدیث کا ہے۔ اگر یہ شخص ہمارے جیسے متا کرنے والا ہمارے پاس آئے اور اپنے علماء سے اس حدیث کا جواب پوچھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی متا نبی کے دور میں یقیناً ہوا ہے، مگر ان لوگوں نے کیا ہے جن کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا۔ پھر ابو بکر کے دور میں بھی ہوا ہے، سب نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا جن کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پابندی لگا کے ایک نیا کام بدعت نہیں کی، بلکہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ نبی حرام قرار دے چکے ہیں، لہذا اس قانون کو پوری ریاست میں نافذ کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کوئی اگر بدعت، کوئی نیا کام کیا ہوتا، تو صحابہ حضرت عمر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے یہ چیز اسلام میں حلال ہے آپ حرام کر رہے ہیں۔ اب کیوں یہ ہم یہ تاویل کیوں کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کو اہل حق میں سے مانتے ہیں, امیر المومنین مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. شیعہ لوگ چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے لہذا ان کا مسئلہ الگ ہے, ان کو کرنے دیں آپ مطابق. ہم چونکہ صحابہ کے اجماع کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی صحابہ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے؟ بے آئینی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے کے فتویٰ لے آئے کسی اہل حدیث سے جا کے اور اس فتوے پر حدیث لکھی ہو کہ نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں, ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے کتنی قرار دے دی؟ تین. تو ہم اس کو کہیں گے نبی کے دور میں تین کو جو ایک قرار دیا جاتا تھا قرار دیتا کون تھا؟ کیا نبی قرار دیتے تھے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے تین کو ایک قرار دیا؟ یقیناً تین طلاقوں کو ایک وہ لوگ سمجھتے تھے جن کو تین کے تین ہونے کا علم نہیں تھا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے موطا امام مالک کی, کہ زمانے جاہلیت میں تین ہوں یا تین ہزار ہوں سب طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جیسے زمانے جاہلیت میں متا کو حلال سمجھا جاتا تھا تین طلاقیں بھی کتنی سمجھی جاتی تھیں؟ ایک سمجھی جاتی تھی. تین کیا, تین ہزار بھی کوئی دے. اس کا نقصان یہ تھا کہ جب کوئی شخص بیوی کو طلاقیں دیتا, کئی ہزار بھی طلاقیں دے دیتا, عدت ختم ہونے والی ہوتی وہ رجوع کر لیتا تھا, لٹکا کے چھوڑتا تھا وہ بیوی کو. تو شریعت نے اس قانون کو ختم کیا, جیسے متا کو ختم کیا نا, متا حرام لیکن ہر ایک کو علم نہیں ہوا, تو شریعت نے اس قانون کو بھی ختم کیا اور اللہ نے آیت نازل فرمائی, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح بحسان. اب طلاقیں صرف دو مرتبہ ہیں, دو مرتبہ کے بعد تمہیں اختیار ہے رکھو یا چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری دے دی, قرآن نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا تین مہینے بعد دی, نہ نہ نہ, تیسری جب بھی دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو اب تیسری کے بعد یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تین طلاقوں کے بعد رجوع پر پابندی, اللہ نے پابندی لگا دی. اب اس کا علم بہت سارے, ممکن ہے بہت سے صحابہ کو نہ ہو, تو وہ لوگ کتنی سمجھتے ہوں تین کو؟ ایک سمجھتے ہوں. سمجھ رہے ہو بات؟ حضرت عمر نے جو پابندی لگائی, تو جیسے متا پر پابندی لگائی ہم سب مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں اس پابندی کو, کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دور میں حرام ہوا تھا, تو اسی طرح یاد رکھو حضرت عمر نے جو تین کو تین نافذ کیا, اگر یہ حضرت عمر کا عمل بدعت ہوتا تو صحابہ اس قانون کو تسلیم نہ کرتے, وہ کہتے کہ جب اللہ نے ہماری بیوی کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اور کسی اور پرسن کے لیے حرام ہے, تو آپ کا یہ کیسا سیاسی قانون ہے کہ جس کے لیے حلال اس کے لیے حرام ہو گئی اور جس کے لیے حرام اس کے لیے حلال ہو گئی؟ بیوی کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسی خلیفہ کو, کسی امیر کو, کسی بادشاہ کو, انسان کے باپ کو نہیں ہے تو کسی اور کا کہاں سے ہوگا؟ بلکہ شوہر کو خود نہیں ہے. طلاق کا لفظ زبان سے نکل گیا, رجوع نہیں ہو سکتا, خود اس کو, یہ خود ایک لگے بندے قانون کا پابند ہے. تو حضرت عمر نے بھی نافذ کیا, سارے صحابہ نے اس کو, حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. اب بتاؤ قرآن و حدیث تو یہ ہے لیکن نہیں. تو یاد رکھو یہاں مولویوں کا قصور نہیں ہے, یہاں قصور اس نفس پرست شہوت پرست انسان کا ہے جو دین اور مذہب کے نام پہ اپنی مرضی کے جہاں سے چاہے جا کے فتوے لے آتا ہے. ممکن ہے اب کسی کو یہ سوال ہو کہ یہ اپنی مرضی کے فتوے بھی تو دینے والے مولوی ہی ہوتے ہیں, اگر اہل حدیث کے مولوی حضرات یہ فتویٰ نہ دیں تو امت میں اختلاف اور انتشار نہیں ہوگا, وہ بھی تو مولوی ہیں نا, مدرسوں میں انہوں نے بھی پڑھا ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو چکر میں تو ڈال دیا نا, ڈالا کس نے؟ مولویوں نہیں ڈالا ہے. عوام کا قصور کیا ہے کہ نہ تو وہ کسی مسلک پہ چل رہی ہے, مسلک پہ چلے تو بولے بھائی ہم نے تو ایک مسلک کو فالو کیا ہے, اس کی مشکلات, اس کے مشکل مسائل, اس کے آسان سب کو فالو کر رہے ہیں, اور قرآن حدیث کا نام استعمال ہوتا ہے تو وہ ادھورا اپنی مرضی کا قرآن و حدیث. ایک اور مثال دوں اس کی, پھر یہ سوال کا جواب دوں گا کہ چکر میں تو بہرحال مولویوں نے ڈالا نا, اس سوال کا جواب دوں گا. پہلے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں, سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ تین کو ایک کہتے تھے, تین طلاقوں کو. یا ایک صاحب آئے تین طلاقوں کو, تین طلاقیں دے کے کتنی ہوئی؟ میں نے کہا جی تین ہو گئی. کہنے سعودی عرب کے مفتی اعظم تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ سعودی عرب کے مفتی اعظم کو مانتے ہو یا قرآن و حدیث کو مانتے ہو؟ یعنی آپ کسی عالم کی تقلید کرتے ہو تو پھر ائمہ اربعہ کی تقلید کرو جو سعودی عرب کے مفتی اعظم سے کروڑ ہا گنا بڑے ہیں، امام احمد بن حنبل جن کا خود پورا سعودی عرب ان کو فالو کرتا ہے، ان کو فالو کرو آپ، ابو حنیفہ، مالک، شافی، احمد بن حنبل، پوری دنیا میں ان کی اتباع ہوئی ہے، تو ان کو فالو کرتے ہو، حضرت عمر کو فالو کرتے ہو، صحابہ کو فالو کرتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ تین تین ہی ہوتی. میں نے کہا کوئی ایک صحابی سے ایک حدیث بھی نہیں ہے جنہوں نے تین کو ایک مجلس کی تین کو ایک کہا ہو، ایک بھی حدیث، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس بارے میں، صحیح تو دور کی بات، ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں حدیثوں کے، یہ بتا دوں میں. میں نے اس بارے میں اہل حدیث علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، خدا کی قسم، ترجموں میں خیانت کی ہوئی ہے. حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ترجمے اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اہل حدیث کا مذہب کو طلاق کے مسئلے میں فالو کرنا جائز نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اختلافی بنایا گیا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اگر تقلید کرتے ہیں عالم کی تو پھر ان ائمہ اربعہ کی کریں، اور اگر قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں تو پھر میں آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں اس کا جواب دیں. کہنے لگے نہیں میں تو اصل میں قرآن حدیث پہ چلتا ہوں اور آپ کی باتیں الگ، لیکن سعودیہ کے مفتی تھے وہ، اتنے بڑے مفتی تھے، آپ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے اس فتوے میں حدیث بھی لکھی ہے، دلیل بھی دی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ائمہ اربعہ کو بھی نہیں مانتے، آپ سعودی عرب کے مفتی اعظم کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ انہی مفتی اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ میں نے کہا آپ بے نمازی آدمی ہیں، آپ نکاح کر لیں گے یا دوبارہ رجوع کر لیں گے، جس دن نماز چھوڑی آپ کا نکاح ختم، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوبارہ نکاح بھی کریں، پھر جس دن بیوی نے چھوڑ دی نکاح ختم، پھر نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں. میں نے کہا ہم تو آپ کے لیے صرف ایک بیوی کو حرام کر رہے ہیں، باقی ساری دنیا کی ساری عورتیں حلال ہیں. شیخ بن باز کے فتوے پر اگر عمل کرو گے تو پھر دنیا کی کسی عورت سے بھی جب اس وقت تک نکاح نہیں رہے گا جب تک پکی ڈھکی بے نمازی سے توبہ نہ کر لو، اور آپ کی صورت سے شکل سے لگتا نہیں ہے کہ آپ مستقبل قریب میں ان کو کہا تو نہیں، میں نے دل میں تھا، میرے دل چاہ رہا تھا کہہ دوں، کیونکہ اگر نمازی نیک پرہیزگار ہوتے تو فتووں میں یہ گڑبڑ نہ کرتے کہ ادھر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے فتویٰ لے رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں وہ نماز والا فتویٰ ان کا میں نہیں مانتا بلکہ میں تو طلاق والا فتویٰ جو ہے نا وہ تو حدیث ہے نماز والا نہیں. میں نے کہا نماز پہ جو ان کے دلائل ہیں نا وہ طلاق والے فتوے سے زیادہ ہیں قوی، کہ نماز چھوڑ دینے والا کافر. میں نے کہا طلاق کو جو ایک کہتے ہیں اس میں تو ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینے سے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان واقعتاً کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی تائید ایک بہت بڑے مجتہد کے فتوے سے بھی ہوتی ہے. اور میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب مجھے دلائل دیتے ہیں نا تو میرا دماغ بہت چلتا ہے. میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو تین طلاقوں والی حدیث ہے نا کہ ہم نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھی، نماز کے بارے میں بھی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے الفاظ بالکل یہی ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو. لو بھائی حساب برابر ہو گیا سمجھ رہے؟ اب اہل حدیث حضرات سے میری گزارش ہے، علماء سے، کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں، آپ جب یہ حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کے دور میں تین کتنی سمجھی جاتی تھی، ایک، تو نیچے یہ حدیث لکھیں بخاری کی کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کے کرنے سے انسان کو کافر نہیں سمجھتے تھے، نماز چھوڑنے سے کیا سمجھتے تھے ہم؟ کافر. لہذا لکھیں کہ تو بھی مرتد، تیرا باپ بھی مرتد، تیرا دادا بھی مرتد، کیونکہ بے نمازی ان کی نسلوں میں گزرے ہیں سارے. اور شیخ بن باز کا فتویٰ پھر ان میں منافقت نہیں ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے، ان کا جب یہ فتویٰ ہے نا کہ وہ مرتد ہے تو ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ آپ صبح الارم لگا کے سوئے آفس جانے کے لیے 8 بجے کا، فجر کا الارم نہیں لگایا، آپ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے آپ، کیونکہ آپ نے جان کر فجر کی نماز چھوڑی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو تین حدیثیں ہو گئی، متا والی کہ ہم نبی کے دور میں کیا کرتے تھے، متا، اہل حدیث اس حدیث کو بھی نہیں لے رہے. پھر نبی کے دور میں ہم نماز چھوڑنے کو کیا سمجھتے تھے، کفر، اہل حدیث نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہتے، ہمارے ہاں نہیں کہتے، ممکن ہے سعودیہ میں جا کے کہتے ہو، یہاں نہیں کہتے. نماز چھوڑنے والے کے نکاح کو نکاح بھی سمجھتے ہیں اس کی بے نوازی بیوی کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کیا خیانت ہے کہ تینوں حدیثوں کے الفاظ ایک جیسے مگر طلاق کے معاملے میں آپ کا فتویٰ تبدیل. تو یہ گڑبڑ ہے. تو فالو کرنا ہے نا تو پھر پورے ایک کو فالو کریں آپ. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کریں, آنکھ بند کر کے چلیں اور دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. چاروں برحق ہیں کیونکہ یہ تابعین تبع تابعین سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ اس لیے اسی میں عافیت ہے, ادھر ادھر جائیں گے ٹھوکریں کھائیں گے آپ. خیر اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے یہ سوال ہو کسی کے ذہن میں, بس یہ سوال کا جواب دے کے بیان ختم کروں گا, موضوع پھر چینج ہو گیا. لیکن اللہ سے دعا ہوتی ہے جو باتیں لوگوں کے لیے مفید ہیں اللہ وہ کہلوا دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اختلاف میں ڈالا کس نے ہے؟ ڈالا تو مولویوں نے. اگر وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے, اتفاق و اتحاد سے چلتے رہتے, ملک کے جو بڑے بڑے مشہور دینی ادارے ہیں بس انہیں پر اکتفا کیا جاتا, ہر مولوی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہ بناتا تو یہ گڑبڑ نہ ہوتی. تو اس کا جواب سمجھیں کہ جس ملک میں کوئی خلافت نہ ہو, کوئی بادشاہ نہ ہو, کوئی امیر نہ ہو کنٹرول کرنے والا, کوئی قانون نہ ہو, تو اس میں جتنے بھی مختلف قسم کے مولوی پیدا ہوں کم ہے, نظام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں, خلافتیں, پھر کسی کو اس طرح سے جمہور سے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر اجازت نہیں تھی. ایک لا تھا, قانون تھا, بھائی جو اس معیار پہ اترے گا وہی مفتی, اسی کو فتویٰ دینے کی اجازت. کسی کو ڈیڑھ اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی اجازت نہیں. اور جب سے مذاہب اربع وجود میں آئے ہیں, یعنی مذاہب تو یہ صحابہ تابعین کے دور میں بھی تھے مختلف, لیکن سمٹتے سمٹتے یہ کس میں بند ہو گئے؟ چار مسلکوں میں. اس کے بعد سے اسلامی مملکتیں جہاں بھی قائم ہوئی ہیں قانون میں کوئی ایک مسلک کو نافذ کیا گیا ہے, پھر سب اسی کو فالو کریں. جیسے ہندوستان میں تقریباً ہزار سال بر صغیر میں انڈیا بھی تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی, یہاں 800 سال سے فقہ حنفی نافذ تھا, تو فقہ حنفی کے خلاف کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے امت میں کیا پیدا ہوا ہوا تھا؟ اتحاد. اور دوسرے بہت سارے ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ تو فقہ حنفی نافذ رہا ہے. افغانستان میں بھی افغانستان کا اب تک جو قانون ہے وہ فقہ حنفی ہے, اب تک لا میں فقہ حنفی شامل ہے. سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ فقہ حنبلی ہے ابھی تک, اور 2-3 سال پہلے وہاں کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ سعودی عرب کا قانون فقہ حنبلی ہے, فقہ حنبلی ہی رہے گا. تو اب وہاں عدالت کے فیصلوں میں اختلاف نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ نہیں کہ ایک جج کچھ فتویٰ دے رہا ہے, ایک جج کچھ فیصلہ کر رہا ہے. شریعی عدالتیں ہیں تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جج صاحب کہیں قرآن حدیث کی روشنی میں میری رائے کوئی اور ہے, وہ والی رائے کوئی اور تھی تو میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں. نہ 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 نہ, آپ کو اپنی رائے تھوپنے کی اجازت نہیں ہے قرآن حدیث کے نام پہ. قرآن حدیث کے نام پہ جو پہلے علماء نے تحقیق کی ہیں, جو فقہ حنبلی کے بڑے بڑے علماء گزرے, آپ اسی کو فالو کرنے کے پابند ہیں. تو یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو, حکومت ہو. سعودی حکومت کے پاس ڈنڈا ہے, وہ عدالتوں سے ہی وہ کام کروا رہی ہے, کیونکہ سعودی حکومت کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ججوں کو فری ہینڈ دے دیا کہ بھائی آپ خود قرآن حدیث کی روشنی میں جو چاہیں فیصلہ کریں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک جج صاحب کہہ رہے ہوں گے طلاق ہو گئی ہے, دوسرے کہہ رہے ہوں گے طلاق نہیں ہوئی, تیسرے کہہ رہے ہوں گے کھلا ہو گیا ہے, چوتھے کہہ رہے ہوں گے کھلا نہیں ہوا, پانچویں کہہ رہے ہوں گے یہ بچہ آپ کا ہے, چھٹے کہہ رہے ہوں گے نہیں ستار بھائی کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے مسائل میں کیا ہو جائے گا؟ تماشا بن جائے گا. لا بنا دیا ایک قانون. تو یہ کام کس کا ہوتا ہے کنٹرول کرنا؟ حکومت کا. جہاں حکومت نہیں ہے تو پھر صرف مولویوں میں فساد نہیں آتا, ڈاکٹروں میں بھی آتا ہے, انجینئروں میں بھی آتا ہے, ٹھیکیداروں میں بھی آتا ہے, ٹیچروں میں بھی آتا ہے. تو یہاں صرف مولویوں میں گڑبڑ نہیں ہے بھائی. ابھی میں نے رسالہ بتایا نا, حکیم روحانی علاج, حالانکہ کسی نے تحقیق, گورنمنٹ ہے جو تحقیق کرے, جو چھاپنے والا یہ باقاعدہ رجسٹرڈ حکیم ہے بھی یا نہیں ہے؟ کوئی تحقیق کرتا ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں, اندھا حساب چل رہا ہے. تو بھائی جہاں اتنا اندھا حساب چل رہا ہے, حکیموں کی ایک فلم ہے پوری, صحیح ہے نا, پوری کہانی ہے. سب سے بڑا حکیم وہ سمجھا جاتا ہے جو آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آدھا گھنٹہ لگا دے اور پھر بولے آپ کے پیٹ میں فلانی آنت کے اندر خربوزہ پھنسا ہوا ہے. آپ کہو یار کیا تمہاری ہمت کو داد، ہاتھ نبض پہ، نظر آنت کے اندر خربوزے پہ، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ جو اس نے خربوزہ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، لیکن لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار بہت پہنچے ہوئے حکیم ہیں. قبلہ حکیم صاحب ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس حکیم کی دکان پر جتنا بڑا سائن بورڈ ہو نا، جتنا بڑا سائن بورڈ، وہ اتنا بڑا فراڈی ہوتا ہے. بہت بڑا سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے قبلہ بڑے حکیم صاحب، تو فرماتے تھے کہ بڑے کے میں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپا ہوا ہے. میں ترجمہ کر کے نہیں بتاتا، بس آپ سمجھ جائیں. کہاں جہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہو نا قبلہ بڑے حکیم صاحب، تو بڑے کا مطلب کیا ہے؟ ڑے اور یہ کے درمیان واو، وہ آپ لگا دیا کریں جا کے. وہ بڑے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں، لیکن چل رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں سنا ہے نیو کراچی میں کوئی حکیم صاحب کروڑ پتی بن گیا. وہ کیا کرتا تھا؟ درد کی دوائیں، کہیں بھی درد ہو. وہ پتہ ایسے چلا کہ اس نے ڈسپرین جو ہے نا، ڈسپرین اور پیناڈول، اس کے صفوف بنائے ہوئے تھے. صفوف بنا کے اس میں تھوڑا سا چورن ملا دیا ذائقہ ختم کرنے کے، تبدیل کرنے کے. اب وہ جو مریض آ رہا ہے اس کو ایک پڑی آپ کھا لیں، وہ بالکل فریش. ڈسپرین کھا کے تو آدمی فریش ہو ہی جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی ہے، ایک چورن کھلاتا ہے اور بندہ دو منٹ میں فٹ فاٹ ہو کے بھاگتا ہے. یہ نہیں پتا کہ ڈسپرین کا اثر ہے، یہ تو تم خود 5 روپے کی خرید کے کھا لو. تو ایسے ایسے فراڈی ڈاکٹروں میں تو ماشاءاللہ حساب کتاب بہت ہے، پورا گند چل رہا ہے ڈاکٹروں میں. یہ جو میڈیکل ریپ والے آتے ہیں اور ڈاکٹروں کو بیوقوف بناتے ہیں، ڈاکٹر مریضوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ 5 روپے کی دوا یہاں سے مل رہی ہوگی، پرچی کیا بنا کے دیتا ہے 50 روپے والی، کیونکہ اس میڈیکل والے سے بھی اس کا کھاتا چل رہا ہے اور بھی بہت سارے کھاتے چل رہے ہیں. تو یہ حساب کتاب ہے. تو اس صورت میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ کیا مذہب سے دور بھاگ جاتے ہیں؟ یعنی کیا علاج کرانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کون سا ڈاکٹر ہمارے لیے صحیح. فراڈی ہیں بہت، لیکن ان فراڈیوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بہت سارے فراڈی حکیم ہیں، لیکن ان فراڈیوں میں کچھ حکیم اچھے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ہومیوپیتھک فراڈی ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. انجینئر تو پاکستان کراچی کا جو تعلیم ہے نا، اس میں انجینئرنگ پڑھنے والے پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یونیورسٹیوں میں، انجینئر کہاں سے بنیں گے یہ. ہمارے یہاں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، اس کے ایک دوست نے بتایا کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو اس کے پاس لے کے جا رہا تھا. اس نے کہا ادھر کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. اس نے کہا میں اس کا دوست ہوں، یہ سارا دن تو یہ، وہ شٹل کاک کہتے ہیں اس کو، سارا دن تو یہ ریکٹ کھیلتا تھا. پڑھتا کس وقت تھا یہ؟ اور میں جب گیا تو وہ ریکٹ کھیل رہے تھے ڈاکٹر صاحب چھت پہ نا. کہا اب تک یہ شوق ان کا ختم نہیں ہوا ہے، پڑھائی میں ٹائم ہی نہیں لگایا. پھر وہ یہی ہوتا ہے ادھر ادھر سے دوسرے ڈاکٹروں کو دیکھ کر، کچھ کامن دوائیں ہوتی ہیں بس وہی کھلا دو. بس دوائیں تو سب ایک جیسی آ رہی ہیں نا، بخار ہے تو 2 گولی پیناڈول کھلا دو، یرخان ہے تو اس کی مخصوص دوائیں. کچھ رٹ لیتے ہیں طوطے کی طرح دوائیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹروں ہی کے پاس جاتے ہیں. بھائی یہ خراب ہوگا تو دوسرا صحیح ہوگا، وہ اچھا ہوگا. تو اسی طرح سے جیسے دنیا میں نظام چل رہا ہے، تو مذہب کا سیٹ اپ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بھائی یہ والے ذرا صحیح نظر آ رہے ہیں، ان کی باتیں کچھ دل کو لگتی ہیں، تو پھر ان سے مسائل پوچھیں گے ہم. لیکن یہاں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے اگر پتہ چل جائے نا وہ گڑبڑی ہے، ادھر کبھی نہیں جائیں گے. لیکن مولوی کا پتہ چل جائے گڑبڑی ہے، اپنے مطلب کا فتویٰ لینے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. طلاق کا مسئلہ ادھر سے لے لو جا کے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا والا وہاں سے لے لو، ٹھیک ہے. سفر میں محرم کے ساتھ ضروری ہے نہیں ادھر اس والے فقہ کو فالو کر لو، فلاں کو فالو کر لو، یہ کر لو. تو یہ دین کے نام پہ تماشا ہے، مذاق ہے. انسان اپنے نفس کو بیوقوف بنا سکتا ہے، مگر خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی مفتی کے فتوے کو فالو کرتا ہے، تو وہ فتویٰ اس کی غرض کے مطابق ہو یا نہ ہو، اسے ماننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ میرے خلاف جا رہا ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے، یہ ہے حساب کتاب. تو یہ اب میں یہ بتا رہا ہوں آخری بات، جو اصل بات تھی کہ میڈیا میں کس کو مذاق بنایا جا رہا ہے؟ علماء کو. ہدف کس کو بنایا جا رہا ہے؟ ابھی دیکھو زید حامد کو ماشاءاللہ اچھی خاصی چترول لگ رہے ہیں سعودی عرب میں، کیونکہ اس نے میڈیا پہ علماء کے خلاف بہت بولا ہے. وہ تو علماء نے تو اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو سزا سعودی حکومت کے ہاتھوں دلوا دی، 1000 کوڑے. میں کہہ رہا تھا یار یہ تو زانی کی سزا بھی 100 کوڑے ہے، اس نے کیا کیا جو زانی سے بھی 10 گنا بڑھ کر سزا، اور 8 سال کی جیل بھی. تو بہت اچھل رہا تھا، علماء کے خلاف بہت بول رہا تھا. تو اسی طرح ٹیلی ویژن میں اینکر بیٹھ کے علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ امت کو لڑواتے ہیں. علماء اگر لڑواتے بھی ہیں نا، کیوں لڑواتے ہیں تو میں نے بتا دیا، گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. اور اگر لڑواتے بھی ہیں تو اس حد تک لڑائیں گے نا، اس کا فتویٰ کچھ اور، اس کا فتویٰ کچھ اور، زیادہ زیادہ یہی ہو. لیکن یہ جو سیاسی لوگ لڑواتے ہیں نا آپس میں، یہ فتوی بازی میں نہیں لڑواتے، یہ کہتے ہیں اس کے اتنے بندے مار دو جا کے، ٹھیک ہے نا، اتنے بندے اس کے مار دو. یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عوام کا سودا کرتے ہیں، عوام کا یہ مکمکا کرتے ہیں. کوئلے کی کان دریافت ہو رہی ہے، تم نہیں نکالو، مجھ سے اتنے پیسے لے لو، یہ کان دبی رہنے دو تاکہ یہ تمہارے کھاتے میں نہ آ جائے، صحیح ہے نا، تمہاری سیاسی ساکھ اونچی نہ ہو جائے. ان کے اس قسم کے سودے بازی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پوری قوم کے مفاد کو داؤ پہ لگاتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی سیاست. ان کے خلاف میڈیا اتنا نہیں بولتا، علماء کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کے خلاف بولے گا بہت تھوڑا بولے گا، لیکن علماء کو باقاعدہ ہدف بنا کے ان کو تنقید کیا جاتا ہے. کیونکہ علماء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا، جائز ناجائز، حلال و حرام. اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جائز ناجائز کی بحث ختم ہو جائے، تاکہ معاشرہ آزاد ہو جائے. معاشرہ آزاد ہوگا، زنا بھی کر سکیں گے اور جناب شرابیں بھی پی جائیں گے کھلے عام، اور کوئی اپنا سود بھی کھاؤ، حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جس نے نماز، دبئی والا حساب ہے، دبئی میں ادھر مسجد بنائی ہوئی ہے شیخ صاحب نے، ادھر نائٹ کلب بنایا ہوا، وہ کہہ رہا ہے بھائی جس نے نماز پڑھنی ہے ادھر مسجد میں آ جائے، جس نے منہ کالا کرنا ہے وہاں چلا جائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے آپ نے مسجد میں آنا ہے، نہ آئیں، آنا ہے آئیں، نہیں آنا ہے گھر میں بیٹھیں، مگر منہ کالا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نائٹ کلب کی اجازت نہیں، وہاں آپ جاؤ گے کیونکہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. آپ جب وہاں منہ کالا کرو گے تو آپ نے جو بیوی گھر میں لے کر آئے ہو اس کو کون محبت دے گا گھر میں؟ دبئی میں جو نائٹ کلب میں جاتا ہوگا وہ رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے کیا؟ ہے بھائی، اسے تو بیوی تھوڑی اچھی لگے گی. وہاں نائٹ کلب میں روزانہ اس کو نئی نئی طوائفیں نظر آئیں گی، اسے کہاں اپنی بیوی اچھی لگے گی پھر؟ وہ اسے تو دل جائے گا اپنے بچے بھی بینک میں جمع کرا دوں میں، کیونکہ یہ بچے بڑے ہو کر بولیں گے ابا کدھر جا رہے ہو. اسے تو یہ بیوی بچے بوجھ لگیں گے. اور جو زنا سے بچتا ہے اسے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، اسے بوجھ نہیں لگتے، وہ دن کا تھکا ہارا گھر کی طرف بھاگتا ہے، نائٹ کلب کی طرف. وہ کہتا ہے میں کسی طرح گھر پہنچوں جلدی سے، میں چھٹیاں لے لے کے گھر آتا ہے وہ. اور جن کو بیوی بچے اچھے نہیں لگتے، زنا کی عادی ہوتے ہیں، وہ ان کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چھٹیاں ہی نہ ملے ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے پابندی لگائی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی عورت کو عزت کے ساتھ گھر لے کر آؤ، محبت دو اس کو، اولاد ہے تمہاری، گھر کا ماحول تمہارے خراب نہیں ہونا چاہیے. اللہ گھر بچانے کی فکر میں ہے. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، میڈیا والے، ان کو گھر کی فکر نہیں ہے. یہ سب مردوں کو عیاش بنانا چاہتے ہیں، عیاش، شراب کباب کے عادی. تو ان ساری چیزوں پہ پابندیاں کون لگاتا ہے؟ قرآن. اور قرآن کو بیان کون کرتا ہے؟ علماء. اس لیے ان کو علماء سے نفرت ہے. تو فرعون کی بات پہ میں بات لا کے ختم کرتا ہوں. فرعون بھی حضرت موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ رب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فرعون تو چونکہ کافر تھا نا، اس نے صاف لفظوں میں رب کا انکار کیا، کیونکہ رب کا انکار کروں گا تو موسیٰ بھی درمیان سے ہٹ جائیں گے. جب رب نہیں ہے تو رسول کیا ہو گیا؟ رب کا پیغمبر کیا ہو گیا؟ آپ کسی ریاست کو ہی نہیں مانتے تو اس کے سفیر کا تو پھر تصور ہی نہیں ہے. تو وہی کام جو فرعون نے کیا، اس کا جواب جو حضرت موسیٰ نے دیا، آج کے فرعون بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن براہ راست رب کا اور رسول کا انکار نہیں کرتے، بلکہ رب اور رسول کی باتیں کرنے والے مولویوں کا انکار کر دیتے ہیں. تو جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیا، وہی جواب آج ان اینکروں کا اور میڈیا میں بیٹھنے والے علماء کے خلاف بولنے والے لوگوں کا بھی وہی جواب ہے جو حضرت موسیٰ نے ان کو دیا تھا، فرعون کو دیا تھا. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمیں اہل حق علماء سے محبت نصیب فرمائے. ایک آخری بات چھوٹی سی کر دوں. دیکھو علماء، جو اہل حق علماء ہیں ان سے محبت پیدا کرو. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے خلاف اگر کوئی دلیل سے بھی بات کرے تو انسان نہیں سنتا. بلا دلیل تو بہت دور کی بات ہے. اور جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بلا دلیل بھی بات کرے گا تو شوق سے سنتا ہے. ہیں بھائی، ابھی دیکھو ان بھائی کا پھڈا ہوا، دوست سے دشمنی ہو گئی نا آپ کی. اب کوئی شخص آ کے کہے نا ان کے دوست کے بارے میں جن سے ان کا جھگڑا ہوا تھا، کہ یار وہ تو بڑا خراب آدمی ہے، حالانکہ ان کو پتا ہوگا پہلی دفعہ اس سے غلطی ہوئی ہے، ویسے بہت اچھا ہے. لیکن جب وہ کوئی ان کے خلاف بولے گا نا، اس کے خلاف، یہ بڑے شوق سے سن. معذرت، ناراض نہ ہو، شوق سے سنیں گے. دشمن کے خلاف سننے میں مزہ آتا ہے انسان کو، چاہے آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا دشمن اتنا برا نہیں. اور جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے خلاف سننے میں انسان کو نفرت ہوتی ہے، چاہے وہ دلیل سے ہی بات کر رہا ہو. اپنا ایمان اگر بچانا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور علماء سے محبت پیدا کر لو، تو اللہ کے خلاف دلیل سے بھی بات سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ دلیل سے ہو نہیں سکتی اللہ کے خلاف بات، لیکن بعض دفعہ شیطان جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو دلیل بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ تو نہ رسول کے خلاف بات سنی جائے گی اور نہ علماء کے خلاف بات سنی جائے گی اگر محبت پیدا کر لی۔ اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، اگر وہ غلطی بھی کرے تو بھی انسان دوسرے کے منہ سے اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے سسر صاحب کے خلاف کوئی بول رہا ہو ہے بھائی، سوائے ان کو جن کو اپنے سسر سے محبت ہوتی ہے، عام طور پہ چونکہ نہیں ہوتی، جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ۔ تو محبت پیدا کر لو اللہ تعالیٰ سے، رسول سے اور علماء سے، پھر کیا ہوگا، پھر دفاع کرو گے ہمیشہ، اور دفاع کی عادت ڈال لی، ایمان بچ جائے گا، ایمان کلمہ نصیب ہوگا موت کے وقت، مومن ہوگے مرو گے۔ ورنہ علماء کا دفاع نہیں کرو گے پھر اداکاروں فنکاروں کا دفاع کرنا پڑے گا، پھر ان کی کسی نہ کسی کھاتے میں تو اپنے آپ کو ڈالنا ہے، پھر وہی ہونا تھرکنے والے، ناچنے والے، گویے، مراسیے، ڈھولکیے، ان کے ساتھ اللہ حشر کرے گا۔ دیکھ لو بھائی کس کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء صلحاء سے محبت نصیب فرمائے اور ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے اعتکاف سے متعلق اعلان، اچھا بھائی یہ اعتکاف میں ہماری مسجد میں جو حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کراچی کے ہوں، کراچی سے باہر کے ہوں یا ملک سے باہر کے ہوں، ہماری طرف سے اجازت ہے، پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ترتیب ہوگی اجتماعی، پیسے ایڈوانس میں جمع کرائے جائیں گے، پھر اجتماعی سحری ہوگی، اجتماعی افطاری ہوگی اور رات کا کھانا اجتماعی ہوگا۔ جو انفرادی کرنا چاہے اس کو بھی اجازت ہے، لیکن اجتماعی نظم بنائیں تاکہ دور سے آنے والے لوگوں کو مشکل نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو یہ 10 دن ہمارے ہاں اعتکاف ہوگا، جن حضرات نے بیٹھنا ہے ان کو پہلے سے نام لکھوانا پڑے گا تاکہ نظم و ضبط میں آسانی ہو۔ نام لکھوانے کے لیے عثمان بھائی نے انٹرنیٹ پر ایک نمبر دیا ہے، نعیم بھائی ہیں ہماری مسجد کمیٹی کے ممبر، تو نعیم بھائی سے آپ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے ان سے اپنا نام ابھی سے لکھوا لیں، جگہ بک کرا لیں، سمجھ رہے ہو بھائی بات، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو چپلوں میں جگہ ملے، بیت الخلاء میں آپ کو پردہ لٹکانا پڑے، تو ایسا نہ ہو بات، اس لیے ابھی سے یہ کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔